मंगल 21 जून के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। बरतानिया यूरोपीय यूनियन में रहे या न रहे, रेफरेंडम में अब दो दिन से भी कम वक्त बाकी। बास पाकिस्तानी यूनियन में रहने के हक में,
मैं समझता हूँ कि नुकसान होगा अगर हम यूरोपीय यूनियन छोड़ देंगे।
बास बाहर आने के हक में,
हमारे जो लोकल जो हम यहाँ पे इमिग्रेंट हैं उनके लिए जो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के बारे में रेफरेंडम से सिर्फ दो रोज पहले राय आमा के जायजों में बताया जा रहा है कि मुकाबला इंतहाई सख्त होने वाला है। तफसील के साथ ताबिंदा कौकब।
बरतानिया के मुअम्मर वोटर्स बज़ाहिर यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की रुकनियत खत्म करने के हक में हैं। इन्हीं वोटर्स से बराह रास्त अपील करते हुए वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून ने एक बार फिर खबरदार किया है कि यह फैसला नाकाबले वापसी होगा। उन्होंने तस्लीम किया कि यूरोपीय यूनियन बेहतरीन नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि इसमें रहने के हक में वोट देने से बरतानिया मजीद मजबूत, महफूज और बेहतर होगा। उनके साबिक करीबी मुशीर स्टीव हिल्टन बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हामी हैं। उनका कहना है कि मिस्टर कैमरून की अपील इस बात का वाज़ह इशारा है कि उनके दलाइल खत्म हो गए हैं।
पाकिस्तान के सूबे सिंध की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के बेटे के मुबैना अगवा के खिलाफ आज सूबे भर की अदालतों में वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया है। आईजी ने 10 रुकनी तहकीकती टीम तश्कील दे दी है। कराची से रियाज सुहेल।
कराची पुलिस को अवैध शाह की गुमशुदगी की इतला पीर की रात 9 बजे मौसूल हुई थी। पुलिस के मुताबिक अवैध शाह की गाड़ी क्लिफ्टन में आगा सुपर स्टोर के सामने खड़ी पाई गई, जो अंदर से बंद थी। इस बात का कवि शुबा है कि अवैध शाह को अगवा किया गया। ताहम अवैध शाह के मुबैना अगवा की FIR ताहाल दायर नहीं हो सकी है। दूसरी जनिब IG सिंध AD ख्वाजा ने अवैध शाह की अगवा की तहकीकत के लिए एक 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके सरबराह DIG CIA सुल्तान ख्वाजा होंगे। उधर सिंध बार काउंसिल ने एडवोकेट अवैध शाह की अगवा के खिलाफ अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया, जबकि वजीर आला सिंध सईद कायम अली शाह ने अमन अमान के बारे में एक इजलास की आज सदारत की। उन्होंने हुक्काम को हिदायत की कि अवैध शाह की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए।
अफगानिस्तान में तालिबान ने सुबह हेरात और कंदहार के दरमियान चलने वाली 3 बसों को रोककर कम से कम 25 मुसाफिरों को अगवा कर लिया है। अफगान तालिबान ने अगवा की इस वारदात की जिम्मेदारी कबूल की है। तफसील हारून रशीद की जुबानी।
हेलमंद की हदूद में पेश आने वाले इस वाके के बारे में पुलिस का कहना है कि इन 3 बसों में 100 के करीब अफराद मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक तालिबान ने 40 से ज्यादा अफराद को बसों से उतारा, ताहम फिर 18 बच्चों और खवातीन को छोड़कर 25 मर्दों को अपने साथ ले गए। तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने तस्दीक की है कि इस हमले और अगवा के पीछे उनकी तंजीम का हाथ है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई तफ्तीशी ऑपरेशन का हिस्सा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान तालिबान की जानिब से मुसाफरों के अगवा का ये दूसरा बड़ा वाकया है।
अमरीका में सेनेट ने मुल्क में आतिशी असलहा महदूद करने के लिए पेश की गई मुख्तलिफ तजावीज रद्द कर दी हैं। इनमें ज़ेरे निगरानी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद को असलहे की फरोख पर मुकम्मल पाबंदी आयद किया जाना भी शामिल था। वाज़ह है कि अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में नाइट क्लब पर हमले में 49 अफराद की हलाकत के वाक़े के बाद गन कंट्रोल या असलहे पर पाबंदी के बारे में कानून साजी के लिए 4 तजावीज सेनेट में पेश की गई थी। मिस्र के जज ने बुहरा अहमर के 2 जजीरे सऊदी अरब को लौटाने के हुकूमती फैसले को मनसूख कर दिया है। मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सिसी ने सऊदी शाह सलमान के दौरे के मौके पर ऐलान किया था कि तीरान और सनाफीर सऊदी अरब के हवाले कर दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में 150 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें ज्यादातर या तो आजाद कर दिए गए या उनकी सजाएं कम कर दी गईं। उर्दन से रिपोर्ट्स हैं कि शाम की सरहद के करीब एक कार बम धमाके में कम से कम 6 सरहदी मुहाफिज हलाक हो गए हैं। ये धमाका पनाह गुजीनों के एक आरजी कैंप के बाहर हुआ, जहां दसियों हजारों शामियों ने पनाह ले रखी है। इसराइल की फौज का कहना है कि मकबूजा मगरबी किनारे पर उसके फौजी दस्तों ने गलती से एक फलस्तीनी शहरी को गोली मारकर हलाक और दीगर कई अफराद को जख्मी कर दिया है। उनके मुताबिक फौज ने इसराइली गाड़ियों पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके जाने के रद्द अमल में ये कार्रवाई की। बेल्जियम की दारुलहुकूमत ब्रसल्स में हुकाम ने सिक्योरिटी अलर्ट के पेश नज़र एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बंद करवा दिया है। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक जाली खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। شام کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے صوبہ رقہ میں پیش قدمی کرنے والی حکومتی فورسز کو جنگجوؤں نے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے کانگو کے سابق نائب صدر ژان پیری بیمبا کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب پاتے ہوئے 18 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
جمعرات صبح 7 بجے سے برطانیہ کا ڈی ڈے نہ صحیح لیکن تاریخی سنگ میل والا دن۔ برطانیہ کو یورپی یونین میں رہنا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں۔ جمعرات کو ہے ریفرنڈم۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ایک سخت مقابلہ متوقع ہے۔ ریمین کیمپین کا استدلال ہے کہ سنگل مارکیٹ یا بلا روک ٹوک تجارت سے برطانیہ کو بے پناہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ 3.5 لاکھ نوکریوں کا دار و مدار یورپ پر ہے۔ برطانیہ یورپی یونین کے ساتھ ہی زیادہ محفوظ ہے۔ یورپی یونین چھوڑنے کی کیمپین کا استدلال کہ برطانیہ کو اپنے قوانین اور بارڈرز پر دوبارہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا، امیگریشن کم، فلائی اداروں پر بوجھ کم ہو جائے گا، $13 بلین کی بچت ہوگی۔ برطانیہ میں ریفرینڈم کے سلسلے میں، جو کہ سربین کا بڑا موضوع بھی ہے، سنیے عادل شاہزیب کی خصوصی رپورٹ۔
یورپی یونین سے نکلنے یعنی لیو کمپین اور یورپی یونین میں ہی رہنے یعنی ریمین کمپین گلیوں، سڑکوں، حتیٰ کہ دریائے ٹیمز میں بھی زور و شور سے جاری ہے۔ تند و تیز الزامات کی گونج میں یورپی اتحاد میں رہنے کے حامی اور مخالفین دونوں ہی اپنی اپنی رائے کے درست ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے پر برطانیہ کی حکمران کنزرویٹو پارٹی ہو، اپوزیشن کی لیبر پارٹی ہو یا پھر برطانوی کابینہ، سب ہی منقسم ہیں۔
اس وقت جو ہمیں سہولتیں ہیں یورپین یونین کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے، یو کے اور یو کے بزنسز کو بہت اس کا فائدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوگا اگر ہم یورپین یونین چھوڑ دیں گے۔ یہ کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں ریکارڈ امپلائمنٹ ہے، 30 ملین سے واضح لوگ اس وقت امپلائمنٹ میں ہیں، مگر جو بڑی چیز یہ ہے ہمیں اوپن ایکسیس ہے اس مارکیٹس کا، کوئی ٹیرفز نہیں ہیں۔ جو لیف کیمپین والے ہیں وہ ہمیں یہ نہیں اشورنس دے سکتے کہ کیا ٹیرفز کا کیا نتیجہ ہوگا، ہماری ریلیشن شپ کیا ہوگی۔
لیف کیمپین سے تعلق رکھنے والے برطانوی وزیر جیمز ڈجرج کے بقول وہ یورپی یونین سے نکلنے کا سنہری موقع ضائع نہیں کریں گے۔
We need to take back control.
ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ای یو سے کنٹرول واپس لینا ہے۔ کافی عرصے سے یورپی یونین ہمارے لیے گلے کا پھندا بن گئی ہے۔ ہمیں اپنے بارڈرز، معیشت اور اسائلم کے نظام کا کنٹرول واپس لینا ہے۔ جمعرات کو اس بڑی تبدیلی کے لیے ووٹ دینے کا موقع ہے۔
برطانیہ میں بسنے والے لاکھوں پاکستانی بھی اس ریفرینڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ان کی رائے بھی اس ریفرینڈم میں اپنا ایک وزن رکھتی ہے۔
میں جو ووٹ کر رہا ہوں وہ ان کے اگینسٹ کر رہا ہوں کہ ای یو کو جو ہے وہ نکلنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے جو ہے ہمارے جو لوکل جو ہم یہاں پہ امیگرینٹ ہیں ان کے لیے جو مور جاب اپرچونیٹیز ہو جائیں گی۔ باقی ہمیں جو ہے نا وہ ہاؤسنگ کافی پرابلم ہو رہی ہیں، رینٹس بہت زیادہ ریز ہو گئے ہیں، جس وجہ سے ہمیں جو ہے نا کافی پرابلمز آ رہی ہیں۔
دیکھیں میں تو ریمین کمپین کیا کہہ ہوں کہ برطانیہ جو ہے یورپین یونین میں رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے برطانیہ کو کافی فائدہ ہے، ایک سنگل مارکیٹ کا حصہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک پوری یورپین یونین ایز انٹیگریشن ہوتی ہے، کیونکہ جو لیو کمپین ہے وہ ایک سپریشن اور سیگریگیشن کی بات کرتے ہیں۔
لیو کمپین پر تعصب کے الزامات کے باعث لیبر پارٹی کے پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ خالد محمود اور کنزرویٹو پارٹی کی سعیدہ وارسی حال ہی میں لیو کمپین سے الگ ہوئے ہیں۔ یورپ میں رہنا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو برطانوی عوام 23 جون کو کریں گے، لیکن جو چیز اس وقت واضح ہے وہ یہ کہ لوگ اس معاملے پر منقسم ہیں اور ایک سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ عادل شاہزیب، بی بی سی نیوز، لندن۔
برطانیہ کے آج کے اخبارات خاص طور پر ٹیلیگراف اور گارڈین بٹے بٹے سے ہیں۔ ٹیلیگراف نے لکھا ہے کہ چھوڑ دیں، گارڈین نے کہا ہے کہ نہ چھوڑیں، اسی میں رہیں۔ جس اخبار کو اٹھائیے، جس ویب سائٹ پہ جائیے، جس ٹیلی ویژن کو دیکھیے، وہاں پر ریفرنڈم، ریفرنڈم اور ریفرنڈم، اور خاص طور پر ایک بٹاؤ دکھائی دیتا ہے۔ کوئی متفقہ رائے ابھی تک نہیں آ رہی ہے۔ لندن میں رہنے والی ایشین نجات کمیونٹی بھی یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے سوال پر بٹی سی ہے۔ فیاض احمد کی رپورٹ۔
ایک سمپل سی بات ہے، اکانومی، اس وقت ہماری امپلائمنٹ کی طرف دیکھیں، ہماری اکنامک پروگرس کی طرف دیکھیں، وہ پورا یہی نتیجہ اس سے نکال سکتے ہیں کہ یورپین یونین کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے ہمیں اور ملک کو بہت فائدہ ہوا ہے۔
لیکن یہی دعویٰ تو لیف کمپین کا بھی ہے کہ یورپی یونین کو چھوڑنے سے برطانیہ معاشی طور پر فائدے میں رہے گا، امیگریشن کم ہوگی، مقامی آبادی کو جابز بھی زیادہ ملیں گی اور فلاحی اداروں پر بوجھ بھی کم ہوگا۔ تو آپ میں اور ان میں فرق ہی کیا ہوا پھر؟
فرق کا صرف یہ ہے، دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا، اگر ہم نے لوگوں عوام کو ووٹ دیا ہے، وہ اپنا فیصلہ کریں گے۔ اگر الیکشن یا ریفرنڈم کے بعد یہ نتیجہ ہوا کہ ہم یورپین یونین کو چھوڑ رہے ہیں، میں ان میں
تکنیکی خرابی یا غلطی، اس پر میری معذرت۔ اب سنیے فیاض احمد کی رپورٹ کہ لندن میں رہنے والی ایشین نژاد کمیونٹی یورپی یونین کے سوال پر کیسے منقسم نظر آتی ہے۔ فیاض احمد کی رپورٹ۔
برطانوی ادارے برٹش الیکشن اسٹڈی کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق یورپی یونین میں برطانیہ کی شمولیت یا انخلا پر 23 جون کو ہونے والے ریفرنڈم میں برطانیہ میں مقیم تارکین وطن اور اقلیتی حلقوں کا ووٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی نژاد ووٹرز بھی اس ریفرنڈم کے بارے میں مختلف آرا رکھتے ہیں۔ مختار چوہدری کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میرپور سے ہے اور وہ لندن کے علاقے والتمسٹو میں پراپرٹی ڈیلر ہیں۔
ہمارا جو کاروبار ہے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس یورپین لوگوں پہ۔ میں چاہتا ہوں برطانیہ یورپ کا حصہ رہے اور ہم یورپین یونین کے ساتھ مل کے کام کریں۔ جو ہماری ریل اسٹیٹ ایجنسیز ہیں، ان کا کام جو یورپین لوگوں سے زیادہ بڑا ہے۔ دو سال پہلے 2014 میں ہمارا رینٹ جو 1000 پاؤنڈ تھا ٹو بیڈ روم کا، ابھی 1400 ہو گیا ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک بومنگ انڈسٹری ہے ہمارے لیے۔
والتمسٹو میں ہی الیکٹرانکس کا کاروبار کرنے والے اقبال گل پچھلے 50 سال سے یہاں مقیم ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین میں برطانیہ کی شمولیت سے پہلے کا وقت بھی دیکھا ہوا ہے۔
پہلے بہت اچھا تھا جب ہم ادھر آئے تھے اس وقت، کہ ہمارے بچوں کو مکان وغیرہ مل جاتے تھے، انہوں کو کام مل جاتا تھا، ان لوگوں کو ہمیں بھی کام مل جاتا تھا۔ کام کی تو جب کام ملتا تھا تو ہم اپنے مکان وغیرہ بھی لے لیتے تھے، بہت سست بائی تھی، سب چیز اچھی تھی۔ جب یہ شمولیت ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ساری کنٹری جو ہے یورپ کی، وہ سارے آدمی ادھر آنے شروع ہو گئے، زیادہ تر وہ اس میں کوئی مجرم قسم کے لوگ بھی آ رہے ہیں ادھر۔
لیکن ان تمام تحفظات کے باوجود اقبال گل یورپی یونین سے برطانیہ کا انخلا نہیں چاہتے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا عرصہ ہو گیا ہے یورپ میں رہ رہے ہیں ادھر، تو ہمارا جو بال بچہ ہے وہ بھی ادھر سے پیدر ہی پیدا ہوا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں رہا پیچھے ایشین کنٹری کے کنٹری میں۔ ہم لوگ بھی ہم مرے جی ہیں گئے ادھر ہی، ہمارا بھی کچھ نہیں ہے ادھر۔ ہمارے بچوں نے جب جانا ہوتا ہے تو ادھر یورپ میں جائیں گے، وہ ہالیڈے کے اوپر آگے پیچھے۔ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پہلے یہ تھا کہ اگر اس ای میں نہیں ہوں گے تو ان کے لیے اسپیشل سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، وہ میڈیکل کا، اور یہ وہ بہت سے پرابلم ہوتے ہیں۔ تو جب ای میں رہیں گے تو یہ ان کو پرابلم نہیں ہوئے گا، وہاں پہ علاج میں کفری ہو جایا کرے گا۔ وہ ساری رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے ادھر، این ایچ ایس کی۔ تو یہ بہت اچھا فائدہ ہے ہمارے بچوں کے لیے۔
کہا جا رہا ہے کہ اس ریفرنڈم میں نئی نسل کا ووٹ بھی کافی اہمیت رکھتا ہے۔ 20 سالہ طالب علم حمزہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین میں شمولیت برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے بہت اہم ہے۔
ای یو ایک کلیکٹیو پاور ہے جو جس کے پاس پیسہ اور ریزورسز ہیں، جو ہمارے یونیورسٹیز کو بہت دیتی ہیں، انٹیلیجنس شیئر کراتی ہیں سارے کانٹیننٹ میں۔ اگر ای یو کو اگر چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا انفلوئنس یورپ میں کم ہوگا، بیسٹ اسٹوڈنٹس ان یورپ یہاں آ نہیں سکتے ہوں گے اور بیسٹ ہمارے وہاں نہیں جا سکتے ہوں گے۔
یورپی یونین کی جانب سے برطانیہ کی یونیورسٹیوں کو ملنے والی مالی امداد کے متعلق لندن کی مختلف یونیورسٹیوں میں بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھانے والے وزٹنگ لیکچرر حماد خان کا کہنا تھا۔
یورپین ریسرچ کونسل جو کہ ای یو کی بنائی ہوئی ہے، اس کونسل سے یو کے کو کافی زیادہ ریسرچ فنڈنگ ملتی ہے۔ 2007 سے 2014 تک 1 بلین یورو اس ریسرچ کونسل کی طرف سے یو کے یونیورسٹیز کو ریسرچ کی مدد میں ملے تھے، اور یہ تو آپ 7 سال کا فگر تھا۔ 2014-2015 میں 836 ملین پاؤنڈ کا ٹوٹل فائدہ ہوا یو کے ریسرچ سیکٹر کو.
جہاں یورپی یونین میں برطانیہ کی شمولیت برقرار رکھنے پر پاکستانی تارکین وطن کی جانب سے کئی دلائل دیے جاتے ہیں، وہیں پر اس کمیونٹی میں یورپی یونین کو چھوڑنے کے حامی بھی موجود ہیں. عاطف متین آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہیں.
ایو سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ فوری طور پر ہی بینیفٹ سسٹم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کو چاہے وہ نیشنل ہیلتھ ہے یا وہ ایجوکیشن ہے، تمام سہولیات ان کو فوری طور پر مل جاتی ہے. جبکہ پاکستان سے یہاں پہ آنے والے کے لیے اول تو اگر کوئی وزٹ کے لیے آتا ہے تو اس کو تو یہ فیسلٹی ویسے دیں گے، صرف اور صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے ہے اویلیبل، باقی ڈے ٹو ڈے نیڈ کے لیے اس کو کنسلٹ ایون ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس کی کنسلٹنسی فی پے کرنی پڑتی ہے.
زرکا کاظمی برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس میں پریکٹس مینیجر ہیں.
کرائم ریٹ کافی بڑھ رہا ہے ایسٹرن یورپین لوگوں کے آنے سے. دوسرا ہمارے این ایچ ایس کے اوپر کافی لوڈ پڑ رہا ہے. اینڈ تیسرا یہاں پر اسکولس نہیں ہیں. جو ہمارا این ایچ ایس کا ہے، میں کیونکہ این ایچ ایس میں ایز اے پریکٹس مینیجر کام کر رہی ہوں، تو وہاں پر ہمارے ایریا میں دو ہاسپٹل تھے جس کا ایک اے این ای بند ہو چکا ہے، اور ایک کے اوپر کافی لوڈ ہے امیگریشن کی وجہ سے. اور جو جینیون لوگ ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو وہ سہولت نہیں مل پا رہی ہے جو ان کو ملنی چاہیے.
اس ریفرنڈم سے جڑی بحث میں یورپی تارکین وطن کی برطانیہ آمد اور ملکی وسائل پر اس کے اثرات پر کافی بات ہو رہی ہے. تاہم یورپ سے برطانیہ آنے والے تمام تارکین وطن نہ تو پیدائشی یورپی ہیں اور نہ ہی سفید فام. پاکستانی تارک وطن سرفراز احمد 18 برس تک اٹلی میں رہنے کے بعد پچھلے سال برطانیہ آ گئے تھے اور اب یہاں لندن میں ٹیکسی چلاتے ہیں.
اٹلی میں بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسپین میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں. جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، جن کو نیشنلٹی ملتی ہے، وہ نیشنلٹی ملنے کے بعد پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں اور زیادہ تر ادھر موو ہو رہے ہیں.
23 جون کو ہونے والے ریفرنڈم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس بات کا صحیح جواب تو نتائج سامنے آنے کے بعد ہی ملے گا. تاہم مقابلہ کانٹے کا ہوگا.
ریفرنڈم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ تھی فیاض احمد کی رپورٹ. میں ریفرنڈم کے اس موضوع سے ابھی باہر نہیں آ رہا. سربین کا بڑا موضوع یہی ہے. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے دو ساتھی عادل شاہ زید اور خالد کرامت. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ قریہ ہر گاؤں تو یہاں ہوتے نہیں ہیں، ہوتے بھی ہیں تو گاؤں نہیں لگتے، قریہ گلی گلی کوچے کوچے یہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے ماحول دیکھا ہے. عادل شاہ زید کی آپ نے خصوصی رپورٹ بھی سنی تھی. تو سب سے پہلے خالد کرامت، آپ کی باری، ریفرنڈم میں لندن میں کیسی گہما گہمی نظر آ رہی ہے؟
شفیع صاحب، پاکستانی انڈین کمیونٹی کے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ کافی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں کافی اس سے متاثر ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر میں لندن کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہاں زیادہ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں لوگوں سے. لوگ ہاؤسنگ جو ہے
یہ تو مسئلے مسائل آ رہے ہیں.
ہاں جی،
یہ بتائیں مجھے نا کہ گہما گہمی کیسی نظر آ رہی، پوسٹر کیسے دکھائی دے رہے ہیں، بل بورڈ کیسے ہیں، دکانوں کے باہر کیا لگا ہوا ہے. میں جس گلی سے گزر کر کے آتا ہوں، لوگوں نے گھر کے باہر پوسٹر ایسے لگا رکھے جیسے ورلڈ کپ کا کوئی میچ ہو رہا ہے کہ اس کو سپورٹ کرو، اس کو نہ کرو. یہ رونق کس قسم کی ہے؟
لوگ جو ہے بڑی گرم جوشی سے جو ہے حصہ لے رہے ہیں، پوسٹرز لگ رہے ہیں. میری اپنی گلی میں جہاں میں رہتا ہوں، وہاں پہ ہر کھڑکی میں کسی نے جو ہے ووٹ لیو، کسی نے ووٹ ریمین. آپ جہاں پہ بھی جائیں گفتگو ہو رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں اور مکمل طور پر انگیجڈ ہیں.
میں اب زحمت دے رہا ہوں عادل شاہ صاحب، آپ کو دونوں سے میری براہ راست گفتگو ہے آپ سے. لندن میں بعض علاقوں میں متمول علاقے کہلاتے ہیں، یعنی دولت مند رہتے ہیں، کچھ علاقے کم آمدنی والوں کے ہیں. ان میں آپ گئے ہیں اپنی ٹیلی ویژن کی اور ریڈیو رپورٹ بنانے کے لیے، کیا دیکھا آپ نے ریفرنڈم میں؟ ان علاقوں میں کوئی فرق نظر آیا؟
شفیع صاحب، ایسٹ لندن میں وانسٹرڈ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ گھر بھی انتہائی پرائسز ان کی کافی زیادہ ہیں، قیمتیں، اور لوگ وہاں پہ جن میں پاکستانی اچھی خاصی تعداد میں رہتے ہیں، وہ اچھے خاصے گھرانوں سے، ان کے گھر بھی اپنے ہیں، وہ کرائے نہیں دیتے، اپنی گھر انہوں نے لیے ہوئے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ اگر یورپ میں ہی رہے تو یہ نہ صرف ان کے لیے بہتر ہے بلکہ اوور آل پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہتر ہے, کیونکہ ان کے اچھے خاصے بزنسز ہیں لندن میں پاکستانی کمیونٹی کے, جو کہ وانسٹرڈ جیسے پوش علاقوں میں ایسٹ لندن کے رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر وانسٹرڈ کے بالکل پاس ہی اوپٹن پارک کی مثال لے لی جائے تو اوپٹن پارک میں ایسے پاکستانی یا انڈینز یا شری لنکنز رہتے ہیں برطانوی نژاد جو کہ جن کی آمدنی کم ہے, چھوٹے چھوٹے جن کے بزنسز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ میں وہاں پہ شوق بھی ہوا کہ میں نے 10 لوگوں سے اوپٹن پارک میں بات کی پاکستانیوں سے, جن میں سے 8 نے یہ کہا,
یہی میں سننا چاہ رہا تھا کہ یہ بٹے ہوئے کیسے,
یہ بٹے ہوئے
کن موضوعات پر بات کر رہے ہیں لوگ, کون سے ہیں؟
وہ مین تو یہ ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی اوپٹن پارک رہتی ہے, جن کی میجورٹی جن سے ہم نے بات کی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کو یورپی یونین چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ اگر برطانیہ ای یو سے نکلتا ہے تو یورپی یونین کے جو ایسٹرن یورپینز ہیں وہ چلے جائیں گے اور یہاں پہ پاکستانی نژاد جو کمیونٹی ہے ان کو جاب زیادہ ملے گی, ان کے کاروبار بہتر ہوں گے, ان کو زیادہ مواقع ملیں گے. لیکن
نہیں, ایک منٹ اس لیکن پہ ذرا سا وقفہ لے. خالد کرامت, یہ جو ایک نوجوان ہیں اور یہ بوڑھے ہیں, یہ ریفرنڈم میں بٹے نظر آ رہے ہیں؟
شفیع صاحب, میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, میں بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو عادل نے ریز کیا ہے لندن کے دو علاقوں کا. ٹوٹنگ ایک اور علاقہ ہے جہاں ہماری کمیونٹی کے بہت لوگ ہیں. وہاں اگر آپ ریسٹورنٹس میں جائیں, جو پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں اور دکانیں ہیں, وہاں آپ کو یہ دیکھ کے شاید حیرت ہو کہ ان میں اکثر کام کرنے والے لیبر طبقے کے جو لوگ ہیں وہ ایسٹرن یورپین ہیں, کم تنخواہوں پہ وہ کام کرتے ہیں. تو یہ کام اور یہ جو نوکریاں کچھ عرصے پہلے پاکستانی اور انڈین اور سری لنکن جو ہے نژاد برطانوی کر رہے تھے, وہ اب ایسٹرن یورپین کر رہے ہیں, جن سے جو یہ بزنس مین ہیں, پاکستانی انڈین بزنس مین ہیں, سری لنکن بزنس مین ہیں, ایشیائی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ کافی فائدہ اٹھا رہی ہے.
چلیں ٹھیک ہے, اب چلیں ہو گیا اس پہ, لیکن میں اپنا سوال نہیں بھولا.
جی جی,
نوجوانوں میں اور بوڑھوں میں اس ریفرنڈم کے موضوع پہ کچھ فرق نظر آئے؟
میرا خیال ہے کہ سوشل کلاس اس میں کافی اہم ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو امیر طبقے ہیں ان میں جو ہے ای یو میں رہنے کا زیادہ رجحان نظر آتا ہے, جبکہ جو اتنے زیادہ ویل آف نہیں ہیں, کیونکہ ان کو مسائل کا سامنا ہے, ہاؤسنگ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ دیکھتے ہیں ان کو بینیفٹس لینے پڑتے ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ جی یہ نئے آنے والے مائیگرنٹ جو ہیں ان کو گھر دیے جا رہے ہیں, ان کو جو ہے نہیں مل رہے, ان کو بینیفٹس میں کٹوتی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے اس میں سوشل کلاس جو ہے آ جاتی ہے.
اچھا عادل شاہد, ایشیائی نژاد, یہ بڑا مردانہ پروگرام جا رہا ہے, عورت کی مجھے صرف ایک ہی کلپ دکھائی سنائی دی تھی, وہ بھی فیاض کی اس میں آ رہی تھی, لیکن آپ کی رپورٹ میں بھی آ رہا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایشیائی نژاد مرد اور خواتین کسی خاص نوعیت کے اختلافات ظاہر کر رہے ہیں ریفرنڈم میں, یا دونوں کی رائے یکساں ہے مرد و زن؟
جہاں تک شفیع صاحب میں نے بات کی ہے, میں نے 2-3 خواتین سے بات کی ہے, لیکن ان میں ایک جو تھی ان کی اردو وہ زیادہ اچھی نہیں بول سکتی تھی, اس لیے ہم نے اپنی رپورٹ کا حصہ لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ مرد و خواتین اور یہ جو تفریق ہے اس سے ہٹ کر دو واضح گروپس میں ایشیائی کمیونٹی تقسیم نظر آتی ہے. وہ جن کے بڑے بڑے بزنسز ہیں وہ یورپ میں ہی رہنا چاہتے ہیں, اور وہ جو لیبر طبقہ ہے, ورکنگ کلاس سے جن کا تعلق ہے, جن کی جابز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کو ای یو سے نکل آنا چاہیے. جس طرح خالد کرامت نے ٹوٹنگ کی بات کی کہ پاکستانی ریسٹورنٹس میں بھی جو لیبر ہیں, جو ویٹرز وغیرہ ہیں, وہ بھی ایسٹرن یورپین ہیں. اور میں نے 2 ماہ پہلے شفیع صاحب اپنا گھر میں کوئی بلڈنگ کام کروانا تھا, تو
راج مزدور کام کرنے والا بلایا.
جی بالکل,
ہاں یہ رائے آپ نے مجھے بتائی تھی.
اس سے پہلے میں نے سب سے مجھے کم کوٹ جو ملا تھا وہ ایک پاکستانی بلڈر نے مجھے دیا تھا, لیکن اس کے بعد جو 5 مجھے کوٹس میں نے لیے دوسری بار جب میں بلڈنگ پر گھر میں کام اپنا گھر ٹھیک کروا رہا تھا, تو وہ ایسٹرن یورپینز تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ والی جاب, چھوٹے چھوٹے بزنسز, وہ ایسٹرن یورپین اس پہ اتنے حاوی ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے
اب میرے پاس اس بحث کے لیے ایک منٹ ہے. ایک ہی سوال دونوں سے, بلکہ دو سوال کرنے. ریفرنڈم میں اور الیکشن کی سرگرمیوں میں, مہم میں کوئی فرق دکھائی دے رہا ہے خالد کرامت؟
ڈیفینیٹلی اس میں لوگ زیادہ انگیج نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان میں گھبراہٹ ہے کہ اگر تو یو کے جو ہے چھوڑ دیتا ہے تو ان کے گھروں کی قیمتوں کا کیا ہوگا, ان کی جو ہے نوکریوں کا کیا ہوگا, پیسے کا کیا ہوگا.
یہاں رکے عادل 25 سیکنڈ.
شہید صاحب واضح فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لیبر پارٹی کنزرویٹو پارٹی اس وقت الیکشن میں تو وہ بالکل ہی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ ایک رائٹ ونگ ہے ایک لیفٹ ونگ ہے, لیکن ای یو ریفرینڈم میں ساری پارٹی ساری کیبینٹ تمام کے تمام منقسم نظر آ رہے ہیں.
میں آپ کا شکریہ کیسے کہوں,
بہت شکریہ شہید صاحب.
خالد کرامت بہت بہت شکریہ
جناب.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00925126111139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پر نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
یورو فٹ بال میں آج چار میچز کھیلے جا رہے ہیں. جرمنی کا مقابلہ شمالی آئرلینڈ سے اور پولینڈ کا یوکرین سے ہے. اسپین کی ٹیم کروشیا کا سامنا کرے گی جبکہ ترکی اور چیک ریپبلک کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. انگلینڈ اور ویلز کی ٹیمیں پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. انگلینڈ اور سلوویکیا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. ویلز نے روس کو 3 گول سے ہرا دیا. کوپا امریکہ کا پہلا سیمی فائنل کل ارجنٹائن اور امریکہ کے درمیان کھیلا جائے گا. جمعرات کو کھیلے جانے والے دوسرے سیمی فائنل میں چلی اور کولمبیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. سری لنکا اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج ٹرینٹ برج ناٹنگم میں 5 ون ڈے میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں مد مقابل ہیں. اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز انگلینڈ نے 2-0 سے جیتی تھی. ویسٹ انڈیز میں کھیلی جانے والی سہ فری کی ون ڈے سیریز میں آج آسٹریلیا کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہے. آسٹریلیا کی ٹیم آج کا میچ جیت کر فائنل میں پہنچ جائے گی اور فائنل کی دوسری ٹیم کا فیصلہ جمعے کو جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے میچ پر ہوگا. لیکن اگر آج ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو شکست دے دی تو پھر فائنل وہ جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی اور آسٹریلوی ٹیم سیریز سے باہر ہو جائے گی. بھارتی کرکٹ بورڈ نے نئے کوچ کے لیے انٹرویوز اور پریزنٹیشن کا سلسلہ آج سے شروع کر دیا ہے. اس مقصد کے لیے اس نے 3 رکنی پینل تشکیل دیا ہے جو نئے کوچ کا انتخاب کرے گا. اس پینل میں سچن تندولکر, سورو گنگولی اور وی وی ایس لکشمن شامل ہیں. بھارتی کوچ بننے کے خواہش مند کھلاڑیوں میں سابق لیگ اسپنر انیل کمبلے, روی شاستری اور سندیپ پاٹل بھی شامل ہیں. زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے کوچ مکھایا اینتینی نے دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں اپنے بیٹسمینوں کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے ان پر سخت تنقید کی ہے. اس میچ میں زمبابوے کی ٹیم 9 وکٹوں پر صرف 99 رنز بنا پائی تھی. اینتینی کا کہنا ہے کہ بیٹسمینوں نے پختگی نہیں دکھائی. تجربہ کار بیٹسمین ہیملٹن مازاکازا اور سکندر رضا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی وکٹیں گنوائیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. 1947 میں رشوت بٹوارہ ہو رہا تھا. نواب نظام آف دکن نے حالات بھاپتے ہوئے 1 ملین پاؤنڈ کی رقم پاکستانی ہائی کمیشن کو دی تھی رکھ لیں. اب وہ قضیے کا باعث بنی پاکستان اور بھارت کے درمیان, لیکن فیصلہ ہوا ہے کہ وہ پیسہ پاکستان کا ہے. اس کا تفصیلی حوال آنے کو ہے. سربین کا نصف ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی.
برطانیہ کی یورپی یونین کی رکنیت رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں ریفرنڈم سے صرف 2 روز پہلے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے ضعیف العمر ووٹرز سے براہ راست اپیل کرتے ہوئے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ یہ فیصلہ ناقابل واپسی ہوگا. جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے کانگو کے سابق نائب صدر ژان پیری بیمبا کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب پاتے ہوئے 18 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ شام کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے صوبے رقہ میں پیش قدمی کرنے والی حکومتی فورسز کو جنگجوؤں نے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ امریکہ میں سینٹ نے ملک میں گن کنٹرول یا اسلحے پر پابندی کے بارے میں قانون سازی کے لیے پیش کی گئی 4 تجاویز رد کر دی ہیں، اور مصر کے ایک جج نے بحیرہ احمر کے 2 جزیرے سعودی عرب کو لوٹانے کے حکومتی فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا، اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے کے مبینہ اغوا کے خلاف آج صوبے بھر کی عدالتوں میں وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کیا۔ آئی جی نے 10 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ صوبائی حکومت نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ واقعہ حالیہ دنوں میں سزاؤں کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
کراچی پولیس کو اویش شاہ کی گمشدگی کی اطلاع پیر کی رات 9 بجے موصول ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق اویش شاہ کی گاڑی کلفٹن میں آگا سپر اسٹور کے سامنے کھڑی پائی گئی، جو اندر سے بند تھی۔ اس بات کا کبھی شبہ ہے کہ اویش شاہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اویش شاہ کے مبینہ اغوا کی ایف آئی آر 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود دائر نہیں ہو سکی۔ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے اویش شاہ کی اغوا کی تحقیقات کے لیے ایک 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کے سربراہ ڈی آئی جی سی آئی اے سلطان خواجہ ہوں گے۔ پولیس کے اعلامیے کے مطابق یہ ٹیم مغوی اویش شاہ کی بازیابی کو یقینی بنائے گی اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ٹیم سندھ پولیس کے کسی بھی افسر کی مدد حاصل کر سکتی ہے۔ دوسری جانب سندھ بار کونسل نے ایڈوکیٹ اویش شاہ کی اغوا کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں عدالتی کاروائی کا بائیک آؤٹ کیا۔ دریاسنا سندھ حکومت نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری آپریشن میں ایک بار پھر تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویش شاہ کے اغوا کو دبے لفظوں میں حالیہ دنوں سزاؤں کا رد عمل قرار دیا گیا۔ مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اویش شاہ کا اغوا اور شہر میں فائرنگ کے دیگر واقعات کراچی کے امن کو سبوتاز کرنے کی کوشش ہے۔
دنوں میں جب یہ لوگوں کو سزائیں آئی ہیں دہشت گردوں کو، تو یہ کاروائی صرف ریاست کو پریشان کرنے کی نہیں، صرف اداروں کو نہیں، خود عدلیہ پر ایک پریشر ڈالنے کی بات ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ہم عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں، ان دنوں میں انہوں نے بڑی تیزی سے کام کیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ بھی وہ اور تیزی سے کام کریں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت اطمینان جیسی صورتحال، لیکن ان اسٹریٹ کرائم نے اور کل والے شاہ صاحب کے واقعے نے یہ محسوس کروایا ہے کہ ہمیں اس میں مزید تیزی لانی چاہیے۔
رینجرز کی جانب سے اویش شاہ کے اغوا میں مدد کرنے کے بدلے میں 25 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ علاقے کی جیو فینسنگ کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے واردات کے وقت موبائل فون پر بات کرنے والوں کا ریکارڈ حاصل کیا جائے گا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
آئی جی پولیس کے ڈائریکٹر پریس سہیل احمد جوکھیوں سے میں نے بات کی، اسی موضوع پر جاننا چاہا کہ پولیس اور رینجرز اب تک کر کیا رہے ہیں۔
دیکھیں جی، پولیس اس معاملے میں بڑا سنجیدہ ہے اور رینجرز اور سیکورٹی گارڈ کام کر رہے ہیں، جبکہ آئی جی کی ہدایت سے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جو انویسٹیگیشن کرے گی، جو ڈی آئی جی سی آئی اے کے انڈر میں کام کرے گی، وہ ہیڈ کرے گی، باقی ان کے ڈی آئی جی ساؤتھ، ایس ایس پی ایس آئی او، ایس ایس پی سی ڈی ڈی، اس طرح 10 ہیں اس میں ممبران جو اس پہ انویسٹیگیشن پہ کام کریں گے۔
تو ابھی تک ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی ہے سر؟
ایف آئی آر کے سلسلے میں ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی،
ٹھیک ہے،
سجاد شاہ سے کہ اگر وہ اپنی مدیت میں کٹوانا چاہ رہے ہیں تو بالکل ان کی بیاف پہ ایف آئی آر درج ہوگی، ورنہ ادروائز حکومت کی مدیت میں ایف آئی آر رجسٹر کی جائے گی۔
اچھا سر، جہاں اس وقت فون رکھا میں نا آپ نے، وہیں رکھ لیے تو بہت صاف آواز آ رہی ہے۔ کوئی اندازہ ہے سہیل صاحب کہ یہ اغوا برائے تاوان کا واقعہ ہے یا کسی شدت پسند تنظیم کی کاروائی ہے، کچھ اندازہ ہے؟
نہیں جی، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔
تو کیا کہیں گے سہیل صاحب، یہ کوئی ذاتی جھگڑا وغیرہ تو نہیں لگ رہا خاندانی؟
دیکھیں، اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ذاتی جھگڑا یا کیا، اب وہ انویسٹیگیشن ٹیم اپنی اسٹارٹ نہیں کریں گی۔
اچھا بالکل، ایک آخری سوال سہیل صاحب، یہ کہیں عدلیہ کی آزادی پر حملہ تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ عدلیہ نے خاصا کرٹیسائز کیا تھا رینجرز کے پیٹرول پمپ کو چلانے کو پھر کہا تھا کہ پھر دوسرے دھندے اور کیوں نہیں کر لیتے, تو کہیں اس کی طرف تو نہیں ہے کہ کچھ کہا گیا تو معلوم ہوا یہ ہاتھ کسی نے دکھایا؟
دیکھیں یہ بھی کہنا قابل دلوقت ہے, ابھی میں وہی بات کروں گا جب تک ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کچھ انویسٹیگیشن کر لے اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جو بھی انویسٹیگیشن ٹیم اپنی جیسے انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے اس کے بعد ہی کچھ کہا جاتا ہے.
ویسے خود آپ کو بھی اندازہ ہوگا سہیل صاحب کہ کراچی خاصا بڑا شہر ہے, اس سے باہر نکلنے کا ایک نہیں کئی ایک متعدد راستے ہیں, اب تک تو معاملہ کسی نے کہاں سے کہاں پار بولا ہوگا.
دیکھیں جی کچھ کہہ نہیں سکتے, بہرحال کل سی ایم صاحب کی ہدایت تھی اور آئی صاحب نے بھی خود زونل ڈی آئی جی کو ہدایت جاری کر دی تھی کہ فوری طور پہ رینڈم چیکنگ کی جائے.
یہ تھے سہیل احمد جوکیو, ڈائریکٹر پریس آئی جی سندھ. ٹیلی فون لائن کی خرابی کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. اور اب برصغیر پاک و ہند کا تاریخی واقعہ بلکہ مقدمہ اور اس کا فیصلہ جو پاکستان کے حق میں ہوا ہے. 1947-48 میں بٹوارے کے وقت نظام آف دکن نے حالات بھانپتے ہوئے 1 million pounds کی رقم لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی تھی. فیصلہ اس اعتبار سے پاکستان کے حق میں ہے کہ اسے پیسے کا صحیح دعوے دار تسلیم کیا گیا ہے. یہ تو واضح ہے نا کہ تقسیم ہند کے وقت راجوں مہاراجوں نوابوں اور شہزادوں والی ریاستیں تھیں, اس وقت انہی میں سے ایک حیدرآباد دکن کی بھی تھی, لیکن دھیرے دھیرے ان کی انفرادی حیثیتیں ختم ہوتی گئیں اور یہ بھارت میں مدغم ہوتی چلی گئیں. برطانیہ میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر واجد شمس الحسن کا پاکستان کے اس مانے جانے والے 45 million pounds کے مقدمے میں کلیدی کردار ہے. 35 million pounds کے مقدمے میں کلیدی کردار ہے. میں نے انہی سے مقدمے کی تفصیل بھی پوچھی.
شفیع جامی صاحب, یہ تھا کہ 1947 میں اس سے پہلے کہ ہندوستان حملہ کرتا اور حیدرآباد کو آکوپائی کرتا, نظام حیدرآباد نے ایک پاکستان جو کہ ایک نیا ملک بنا تھا اس کو 1,00,000 pounds ایک گفٹ بھیجا تھا. جو گفٹ ان کے انہوں نے ہمارے ہائی کمشنر تھے اس وقت ابراہیم رحمت اللہ صاحب, انہوں نے ایک اکاؤنٹ کھلوایا تھا ہائی کمشنر آف پاکستان, اس میں جمع کرا دیا تھا.
تو یہ تو 35 million کی بات آ رہی ہے, یہ کیا اس میں سود ہے؟
35 million جو ہے وہ جناب یہ 1947 سے اب تک جو بینک میں پڑا ہوا, نیٹ ویسٹ بینک میں پڑا ہوا ہے, اس پر ہے 0.26% یہ انٹرسٹ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے تو اس کا یہ انٹرسٹ بنتے بنتے یہ بہت ہی کیا کہا جائے آٹے میں نمک کے برابر انٹرسٹ ہے جو مل رہا تھا ان کو, اور جس پر یہ اب مل ہو گیا ہے 35 million
کا. تو کیس کیا تھا؟
کیس یہ تھا کہ نظام حیدرآباد نے ہمیں گفٹ کیا تھا,
ٹھیک ہے,
انڈیا نے والوں نے اس کے بعد جب ایکسیشن انہوں نے قبضہ کر لیا اس پر تو انہوں نے اپنا کلیم ڈال دیا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا, یہ اس کو کوئی حق نہیں تھا. نظام حیدرآباد کا جو فائنانس منسٹر تھا جس نے بغیر کہے پوچھے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا تھا پاکستان کے, تو ہمارا یہ پیسہ ہمیں دیا جائے. تو وہ فیصلہ جو تھا لندن برٹش ہائی کورٹ نے وہ ہمارے فیور میں اس لیے دیا, کہا کہ یہ امیونٹی کا معاملہ ہے, اس میں پاکستان کے کلیم کو آپ الگ نہیں کر سکتے. تو وہ کیس وہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہمارے فیور میں, یعنی کہ ہمیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ایز پارٹی ٹو دا, یعنی کہ میجر پارٹی تھی کیونکہ اکاؤنٹ میں ہمارے نام جمع ہوا تھا,
ٹھیک ہے,
تو ہو گیا. اس کے بعد آئیے اب 1994 میں جب میں پہلی دفعہ ہائی کمشنر ہوا,
جی جی,
تو میں نے آئی اسٹارٹڈ ریسیونگ, کیا ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, میرے نام ہائی کمشنر کے نام بینک اکاؤنٹس ہونا شروع ہوئے. تو میں نے پتا کیا, شفیع جامع صاحب بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کیا ہے یہ.
اچھا, ماشاء اللہ.
خیر پھر جب میں دوبارہ ہائی کمشنر ہوا تو میں نے اس کا پو کیا اور پتا کیا, فائنلی پتا لگ گیا کہ یہ ایسا ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں پیسے جمع ہیں اور جمع پر انٹرسٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد میں نے کنسلٹ کیا فارن سیکرٹری تھے اس وقت, دوسرے فارن سیکرٹری دونوں سے ہوا تھا کیونکہ یہ بڑی خط و کتابت فارن آفس چلتی رہی. پھر فائنلی مجھے مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ میں کیس فائل کر دوں, میں نے تھرو لائرز اپنے یہ کیس کر دیا. پھر جناب ہوا یہ کہ وہ ہماری حکومت جو تھی June 2013 میں ان کا ٹینیور ختم ہو گیا, اس کے بعد کسی من چلے افسر کو فورن آفس کے خیال آیا کہ جناب یہ کیسے کر دیا آپ نے, ہمیں تو انڈیا والے کہہ رہے ہیں بائیلیٹرل. تو میں نے کہا بھائی بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے یہ ان بٹوین پاکستان ہائی کمشنر پاکستان نیٹ ویسٹ بینک ہے یہ آپ اینی وے اس پر لمبا چکر چلتا رہا. میں نے وہ کیس جو کر دیا تو پھر ان کا فائنلی انسٹرکشن یہ آئے فارن آفس سے کہ یہ آپ سسپینڈ کر دیجیے اپنا آپ نے کیس کیا ہوا ہے. خیزا وہ بھی کر دیا اور اس کے بعد میں ہائی کمشنر نہیں رہا. پھر جناب ہوا یہ کہ انڈیا کے جو گورنمنٹ آف انڈیا اور یہ نظام حیدرآباد کے ایئر جو ہیں ان کی انہوں نے وہ کہا کہ اب یہ پاکستان کا علاقہ ہو گیا ہمیں آپ یہ پیسہ دیجیے. اس پر ڈیسیشن یہ آیا کورٹ کا, یہ انہوں نے کہا تھا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیجیے, پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیجیے. تو وہ ڈیسیشن اب آیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے پاکستان کو. پاکستان از اے پارٹی اینڈ شیل ریمین اے پارٹی.
ٹھیک ہے, لیکن واجد شمس اللہ صاحب اطلاعات تو یہ بھی ہیں انڈیا کی طرف سے جو کیس فائل ہو رہا تھا اس میں اسی فیصلے کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ نظام ہفتم نے دستخط کر دیے تھے کہ یہ پیسہ انڈیا کو دے دیا جائے یا انڈیا کا ہے, اس قسم کی بات آ گئی تھی.
نہیں نظام ہفتم نے دیکھیے نا, یہ تو یہاں تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا نا برٹش ہائی کورٹ نے کہ یہ پیسہ لیجیٹیمیٹلی ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوا تھا, اس اکاؤنٹ میں جمع ہوا تھا اور یہ پاکستان کا کریم بنتا ہے اینڈ پاکستان انجوائز امیونٹی ڈپلومیٹک امیونٹی ہے.
اچھا,
تو یہ ہمارا آپ پیسہ لے نہیں سکتے.
تو
انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ نہیں لے سکتے.
اچھا بھائی شمس الحسن صاحب, اتنا طویل عرصہ کیوں لگا, کن کن مرحلوں سے یہ مقدمہ گزرا ہے؟
مقدمہ تو جناب آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو یہ پشتوں پہ چلتا ہے, کئی پشتیں نکل جاتی ہیں. یہاں تو ہوا یہ کہ جب میں نے یہ کورٹ میں فائل کیا آئی تھنک 2011 یا 12 میں کیا تھا, اس کے بعد تو یعنی کہ وی ور آلموسٹ آن دا ورج آف گیٹنگ دا منی, ان دا سینس کہ نظام حیدرآباد کے ایئر جو تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کر لیا تھا, اگریمنٹ تک کر لیا تھا جو انڈر ٹین تھا کہ جناب ہم جو ہے اس پرسنٹیج پہ تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ ہمیں بھی دے دیں. صرف انڈیا رہ گیا تھا, انڈیا نے انیشیلی انڈیا ڈڈ ناٹ ریسپونڈ ٹو مائی لائرز لیٹرز کہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ نہیں.
اچھا,
یہ تو جب ہم نے جب وڈرا کیا اور جب وہ معاملہ پڑا تو انہوں نے جناب انڈیا والے ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا پیسہ, یہ آپ کیوں دے رہے ہیں کسی کو.
ٹھیک ہے, تو یہ فیصلہ اب پاکستان کے حق میں ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کیا؟
یہ پیسہ پاکستان کے حق میں صرف اس طریقے سے ہوا ہے کہ آپ جو ہے انڈیا اور ایئرز کے کہنے پر آپ کو برٹش کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے. You remain a party, you remain the third party, rather the first party, you remain the first party, اور آپ کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا اور اب ٹرائل ہوگا اگر ٹرائل جب بھی ہو.
یہ تھے پاکستان کے سابق ہائی کمشنر واجد شمس الحسن, جو نظام آف حیدرآباد کے 1,000,000 pounds کی رقم کے 35 million تک پہنچ جانے کی تفصیل بتا رہے تھے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی اننت ناگ نشست کے لیے کل ہونے والے ضمنی انتخابات میں وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو اپنی سیاسی مقبولیت کا سامنا ہے. یہ نشست سابق وزیر اعلیٰ اور محبوبہ مفتی کے والد مفتی محمد سعید کے جنوری میں انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی. محبوبہ مفتی نے اپریل میں کشمیر کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا تھا, لیکن آئینی تقاضوں کے تحت انہیں 6 months کے اندر اسمبلی کے لیے منتخب ہونا ہے. اپوزیشن کا پورا زور انہیں شکست دینے پر ہے, لیکن خود محبوبہ مفتی چاہتی ہیں کہ وہ بہت بڑے مارجن سے جیتیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
وادی کے اکثر حلقے کہتے ہیں کہ کل جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اسمبلی حلقے کے لیے ہو رہے ضمنی انتخابات میں وزیراعلی محبوبہ مفتی کی جیت تو یقینی ہے, لیکن انتخابات میں ووٹوں کی تعداد ان کی مقبولیت کا فیصلہ کرے گی. اننت ناگ جموں اور کشمیر خطوں کے درمیان واقع ایک تاریخی ضلع ہے جہاں سے کشمیر کی تازہ علیحدگی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا. اننت ناگ انتخابی حلقے میں 84,000 ووٹروں کا اندراج ہو چکا ہے اور میدان میں محبوبہ کے مقابل کانگریس کے ہلال شاہ اور نیشنل کانفرنس کے افتخار مسگر ہیں. مرحوم مفتی محمد سعید نے افتخار مسگر کو 2014 کے انتخابی مقابلے میں 6,000 ووٹوں سے شکست دی تھی. صحافی اور تجزیہ نگار شیخ قیوم کا کہنا ہے کہ محبوبہ مفتی کے لیے یہ انتخابات ان کی مقبولیت کا امتحان ہوں گے.
دیکھیں کیمپین بھی بہت لو کی رہی, جیسا کہ ہائی پروفائل کانسٹیٹیوئنسیز میں کیمپین ہوتی وہاں ویسے اننت ناگ میں دکھی نہیں, تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اٹینشن فوکس رہے گا محبوبہ مفتی جی کا اس بات پہ کہ وہ بڑے مارجن سے جیتے. اس کا جو سارا فوکس ہے وہ ساؤتھ, اس کی سیٹیں بھی سب سے زیادہ ساؤتھ کشمیر میں. جو پرسپشن جائے گا وہ بہت غلط جائے گا اگر وہ بہت کم مارجن سے جیتتی ہیں.
اننت ناگ حلقے کے یہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی جہاں محبوبہ مفتی کو کئی سرکاری فیصلوں پر اپوزیشن اور علیحدگی پسندوں کی سخت تنقید کا سامنا رہا, وہیں اننت ناگ میں حالیہ مسلح حملوں کے بعد سیکیورٹی صورتحال بھی مخدوش ہو گئی ہے. انتخابی حلقے میں قائم تمام 102 پولنگ مراکز کو حساس یا حساس ترین قرار دیا گیا ہے. علیحدگی پسندوں اور مسلح گروپوں نے پہلے ہی لوگوں سے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے. تاہم ان اپیلوں کو محبوبہ مفتی نے ان کے حریفوں کی چال قرار دیا ہے. اپوزیشن کے رہنما اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ محبوبہ مفتی انتخابات جیتنے کی خاطر سرکاری مشینری کا ناجائز استعمال کر رہی ہیں.
اب کہا جا رہا ہے کہ اننت ناگ ہائی گراؤنڈ کی زمین جو ہے وہ فوج کی طرف سے خالی ہوگی. اگر خالی ہو رہی ہے تو اس کا آرڈر ہمیں دکھائیے. اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ جھوٹی خبر آپ اخباروں کے ذریعے یہاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہوں اور الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کریں.
دلچسپ بات ہے کہ محبوبہ مفتی نے انتخابی مہم کے دوران اپنی پارٹی پی ڈی پی کے سیاسی نظریے کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ انہوں نے ریاست کے بنیادی ڈھانچہ، تعلیم کو فروغ دینے، معیشت کو سدھارنے اور صحت عامہ کی سہولات میں اضافے کی باتیں کی ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کے منشور کا ذکر نہیں کیا، جس کے مطابق بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیری خطوں کو خود حکمرانی کا حق دیا جانا ضروری ہے اور جنوب ایشیا میں امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. اس سب کے باوجود مبصرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ محبوبہ مفتی یہ سیٹ جیت جائیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ووٹنگ میں حصہ لیں گے اور محبوبہ کو کتنے ووٹ ملیں گے. اگر انہیں اپنے والد سے کم ووٹ ملے یا اپوزیشن نے محض چند ہزار ووٹوں سے انتخاب ہارا تو ان کی مقبولیت کے حوالے سے نئی بحث چھڑ جائے گی. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
مصر کی ایک عدالت نے بحیرہ احمر کے دو جزیرے سعودی عرب کو لوٹانے کے حکومتی فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نازیہ میمن کی زبانی.
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے سعودی شاہ سلمان کے دورے کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ تیرہ اور سنافیر سعودی عرب کے حوالے کر دیے جائیں گے. اس اعلان کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں 150 سے زائد لوگوں کو جیل بھیجا گیا، جن میں سے زیادہ تر یا تو آزاد کر دیے گئے یا ان کی سزا میں کمی کر دی گئی. منگل کو آنے والا یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے اور اسے اعلی عدالت کے فیصلے سے بدلا بھی جا سکتا ہے. تیرہ اور سنافیر خیر آباد جزیرے ہیں اور یہ خلیج العقبہ کے دہانے پر واقع ہیں. صدر السیسی کی جانب سے جزیروں کی حوالگی کے فیصلے پر بڑے پیمانے پر تنقید کی گئی اور کشیدگی پیدا ہوئی، جس کے بعد انہیں استقام کا دفاع کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ یہ جزیرے ہمیشہ سے سعودی عرب کے تھے. تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جس انداز میں السیسی نے انہیں لوٹایا ہے وہ خیر آئینی ہے. منگل کو مصر کی ایک انتظامی عدالت نے اس حوالے سے دائر ایک مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے اس سرحدی معاہدے کو منسوخ کر دیا. فیصلے میں کہا گیا یہ دونوں جزیرے مصر کے زیر اختیار رہیں گے. اگر مصر کی اعلیٰ انتظامی عدالت نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی تو جزیروں کی حوالگی پر قانونی پابندی لگ جائے گی.
مصری عدالت کا فیصلہ کہ بحیرہ احمر کے دو جزیرے سعودی عرب کو واپس نہ دیے جائیں، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے نازیہ میمن سے سنی. انڈیا میں آج یوگا کا عالمی دن منایا گیا. اصل تقریب پنجاب اور ہریانہ کے دارالحکومت چنڈی گڑھ میں ہوئی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت کی. انڈیا کی حکومت بڑے پیمانے پر یوگا کو فروغ دے رہی ہے، لیکن اسے اس الزام کا بھی سامنا ہے کہ اس بہانے ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. دلی سے سہیل علیم.
یوگا سے جسم میں لچک پیدا ہوتی ہے، یہ تو زیادہ تر لوگ مانتے ہیں، لیکن تنازع اسے ہندو مذہب سے جوڑنے پر ہے. اوم کہا جائے یا نہیں، سوریہ نمسکار کیا جائے یا نہیں، مخالفین کہتے ہیں کہ یوگا ڈے اتنے بڑے پیمانے پر منانے کا مقصد ہندوتوا کے ایجنڈے کو سب پر تھوپنا ہے. حکومت کہتی ہے کہ یوگا کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ یوگا کوئی مذہبی عمل نہیں، یہ صحت اور سکون حاصل کرنے کا نسخہ ہے.
یہ دھارمک کرمکانڈ نہیں ہے،
योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है, ये परलोक का विज्ञान नहीं है।
हफ्तों से टीवी चैनलों पर सरकारी इश्तहारात दिखाए जा रहे थे, लोगों को योगा की खूबियां बताई जा रही थी, बड़े बड़े सितारों की खिदमात हासिल की गई थी। ये अमिताभ बच्चन है।
तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा।
हुकूमत आलमी सतह पर योगा को फरोग देना चाहती है और उसी की कोशिशों के नतीजे में अक्वाम मुत्तहदा ने 21 जून को योगा का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। बहुत से लोग मानते हैं कि योगा से उन्हें रूहानी सुकून मिलता है।
से पहले मैं इमोशनली जल्दी से इम्बैलेंस हो जाती थी, लेकिन इसकी वजह से मुझे हर समय खुशी मिलती है। मेरे अंदर एक तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गया है और दूसरी बात है कि मुझे अब छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं लगता और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने में भी मुझे बहुत अच्छा इससे फायदा मिला है।
लेकिन इख्तलाफ भी नजरिए पर ही है। कुछ लोग मानते हैं कि ये उनका सुकून छीनने की कोशिश है। सुहेल हलीम, बीबीसी न्यूज, दिल्ली।
दौलत मुश्तरका के ममालिक से ताल्लुक रखने वाले ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में गरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, इन दोनों बरतानिया आए हुए हैं, जहां उन्हें मलका बरतानिया क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड से नवाजेंगी। गुज़िश्ता रोज बीबीसी के दावतनामे पर 64 नौजवानों पर मुश्तमिल ये ग्रुप बीबीसी के सदर दफ्तर न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस आया, तो इनमें शामिल दो पाकिस्तानियों मोहम्मद उस्मान खान और जैनब बीबी से हमारी साथी आलिया नाज़की ने बात की और पहले उनसे उनके काम के बारे में पूछा।
मेरा काम ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जो किसी भी वजह से स्कूलों से दूर हैं या वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। उनमें स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, ख़ासतौर पे कूड़ा उठाने वाले बच्चे, कैंसर के मरीज या वो बच्चे जो दूर दराज देहाती इलाकों में रहते हैं और किसी भी वजह से स्कूलों तक उनकी पहुंच नहीं है।
तो आपका काम ज्यादातर कराची में है या फिर जैसा कि आपने कहा देहातों में भी है, कितने इलाके हैं पाकिस्तान के इस वक्त जहां आप इस तरह का काम कर रहे हैं?
जी, मैंने जो अपना प्रोजेक्ट है बैक टू लाइफ एजुटेनमेंट, ये लाहौर से इसका आगाज किया, उसके बाद इसको मुल्तान, टोबटेक सिंह, पेशावर, कराची और क्वेटा में फैलाया और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दूर दराज देहाती इलाकों में काम कर रहे हैं जो कि ज़िला खुशाब के अंदर हैं।
और ज़ैनब, आप अपने काम के बारे में कुछ बताइए, आप ग्रीन एनर्जी आपका फील्ड है।
मैंने 2013 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ग्रीन एनर्जी, जिसका मेन जो फोकस है वो ग्रीन एनर्जी पर है, उसकी प्रमोशन पर, उसकी प्रोडक्शन पर। और जो मेनली मैं मतलब जो मेरा मेनली काम है वो इस तरह से है कि मैं रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करती हूँ उसको यूज़फुल थिंग बनाने के लिए, और मेनली मैं वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करती हूँ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। इस वक्त मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट किया उसमें मैंने टिश्यू पेपर वेस्ट और पेपर वेस्ट से बायो एथेनॉल प्रोड्यूस किया, जिसको हम पेट्रोल की जगह गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक ऐसे मुल्क में जहाँ, जैसे कि मेरे कुछ कॉलीग्स कह रहे थे, तवानाई एक इशू है, एनर्जी का की क्राइसिस है, वहाँ आपको ग्रीन एनर्जी का ख्याल कैसे आया?
क्योंकि देखिए, इस वक्त सिर्फ एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही, ना सिर्फ बल्कि क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन पाकिस्तान। सो ग्रीन एनर्जी का ख्याल मेरे मतलब माइंड में इस तरह से आया कि एक तो हम एक चीपेस्ट चीज़ को इस्तेमाल करके हम एक न्यू चीज़ और यूज़फुल थिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज आई एम प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल, सो इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, सो इससे हम अपने माहौल को भी बचा सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं।
अब दोनों को कुछ ही दिनों में आपको मलिका की तरफ से अवार्ड मिलने वाला है, कितने एक्साइटेड हैं आप?
एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है, फ़ख्र भी है, और ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये अवार्ड उन तमाम नौजवानों के लिए है जो मेरे साथ गर्मी, धूप, बारिश, सर्दी में काम करते रहे। तो मैं ये अवार्ड उन तमाम नौजवानों के नाम करना चाहूँगा जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
आप, ज़ैनब, आप कितनी एक्साइटेड?
میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جس کو میں اپنے الفاظ میں مطلب نہیں بیان کر سکتی.
زینب بی بی اور محمد عثمان خان کوئنز ینگ لیڈرز کا ایوارڈ ملکہ برطانیہ سے لیں گے. ان دونوں سے بات کر رہی تھی ہماری ساتھی عالیہ اناس کی. پاکستان میں سوشل میڈیا پر مقبول خاتون قندیل بلوچ اور عالم دین مفتی عبدالقوی خان کی تصاویر کا چرچا تو گزشتہ روز سے ہی سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے, لیکن آج قندیل بلوچ نے مفتی عبدالقوی پر الزام لگایا کہ انہوں نے گزشتہ روز کی ملاقات کے دوران قندیل بلوچ کو اپنے 18ویں نکاح کی پیشکش کی اور قربت حاصل کرنے کی کوشش بھی کی. مفتی عبدالقوی خان نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے. معاملے کی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی.
سوشل میڈیا سیلیبریٹی کہلانے والی پاکستانی ماڈل قندیل بلوچ نے گزشتہ روز اپنے فین پیج پر مفتی عبدالقوی کے ساتھ جو تصاویر پوسٹ کی تھیں ان کی بازگشت آج پورے دن سوشل میڈیا کے علاوہ پاکستان کے ٹی وی چینلز اور ایوان بالا تک سنائی دی. لیکن بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے قندیل بلوچ نے اپنے میزبان مفتی عبدالقوی خان پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے اصرار کر کے انہیں اپنے ہوٹل میں ملاقات کے لیے بلایا اور وہاں نکاح کی پیشکش کی.
مجھے انہوں نے بلایا, فورس کر کے بلایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا اینڈ اٹس ویری امپورٹینٹ اور میں گئی تو ان کی کافی اصرار کرنے کے بعد تو پھر باتیں شاتیں ہوئی ہماری اور بہت اچھا انہوں نے میرا ویلکم کیا اور میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ تو کہتا ہے کہ میرے آلریڈی 17 نکاح ہیں تو میں 18ویں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. میری شادی کے علاوہ میرے 17 نکاح میں نے زندگی میں کیے ہیں اور یہ میرا 18ویں نکاح ہوگا, اگر آپ کریں تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی. I was shocked. I mean, how come? مجھے برا لگا اور بہت برا لگا اور بھی انہوں نے بہت زیادہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی میرے اوپر جس کی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کلیئر ورڈز میں. وہ جو کچھ کر رہا تھا میرے ساتھ بدتمیزیاں اور جہاں میری باڈی کے پارٹ کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, مجھے بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے.
جب قندیل سے سوال کیا گیا کہ جو تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہیں انہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ قندیل وہاں زبردستی گئی ہو یا وہاں ان کے ساتھ کسی بدسلوکی کی کوشش کی گئی ہو, تو وہ بولی,
میں نے بہت ساری چیزیں برداشت کی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی اور بہت دفعہ میں نے برداشت کی ہے. اب میں چاہتی تو اسی ٹائم جو ہے نا اس کو میں بتا سکتی تھی یہ کیا کر رہا ہے, لیکن آئی واز کوائٹ کہ میں نے کہا کہ میں گھر جا کے دیکھوں گی اس معاملے میں.
مفتی عبدالقوی خان جو پاکستان تحریک انصاف کے مذہبی ونگ کے سربراہ بھی ہیں اپنے اوپر لگائے گئے ان تمام الزامات کو نہ صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ ان الزامات کی تشہیر کرنے والے چینلز کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک چینل کے اوپر جب وہ بھی شریک گفتگو تھی اور میں بھی شریک گفتگو تھا تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ میرے گھر آئیں اور میں نے ان کو کہا کہ میں ایک شرط پہ آؤں گا کہ آپ پھر ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گی. تو انہوں نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پورے روزے رکھوں گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دعوت انہوں نے دی ہے, میں نے نہیں دی, کہ محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ جیسی محترمہ کو کوئی آدمی جبرن اپنے ہاں بلائے. ان کا یقیناً یہ جملہ خلاف حقیقت ہے. دوسرا میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میرے خیال میں یہ بھی مزہ کا خیر سی بات ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خان صاحب سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو مجھے اس وقت کیا ضرورت ہے کہ میں ان سے شادی کی بات کروں یا ان کو یہ میں کہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. اور خاص طور پہ ایسی محترمہ جو بڑی آزاد بھی ہیں تو یقیناً اگر شادی کے حوالے سے میرے لیے کوئی محترمہ مناسب ہوگی تو وہی ہوگی, تو میرے ہی مزاج کی ہو, میری ہی طبیعت کی ہو. تو بہرحال میں بڑی جرات سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ نکاح اور شادی کے حوالے سے بالکل قطعی طور پر کوئی بات نہیں ہوئی.
مفتی عبدالقوی خان کا کہنا ہے کہ قندیل بلوچ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کی خواہش رکھتی تھی اور اس سلسلے میں ان کی مدد چاہتی تھی, تاہم انہوں نے کبھی بھی اس کام کی حامی نہیں بھری تھی. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
عبداللہ فاروقی نے آپ کے لیے رپورٹ تیار کی, لیکن اگر اس رپورٹ کو بلکہ احوال کو واقعے کو ماجرے کو پس منظر کو پڑھنا ہے تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے گا. فیچر اور تجزیوں کے بائیں جانب کالم میں جائیے گا, مفتی کو عید کا چاند نظر آ گیا, یہ اس کا عنوان ہے. اور یہاں سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, معاون خالد کرامت, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے روبن شروڈر. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ خان کی زبانی.
برطانیہ کے یورپی یونین کی رکنیت رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں ریفرنڈم سے صرف دو روز پہلے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے ضعیف ووٹرز سے براہ راست اپیل کرتے ہوئے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ یہ فیصلہ ناقابل واپسی ہوگا. جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے کانگو کے سابق نائب صدر ژان پیری بیمبا کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب پاتے ہوئے 18 برس قید کی سزا سنائی ہے. اردن کے کنگ عبداللہ نے شام کی سرحد کے قریب ایک خودکش حملے میں 6 محافظوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا عہد کیا ہے. امریکہ میں سینٹ نے ملک میں گن کنٹرول یا اسلحے پر پابندی کے بارے میں قانون سازی کے لیے پیش کی گئی 4 تجاویز رد کر دی ہیں. اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے پر اس کے فوجی دستوں نے غلطی سے ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر ہلاک اور دیگر کئی افراد کو زخمی کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.